بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت اسماء بنت عميس رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، جعفر کے جو بچے ہیں، حضرت جعفر طیار کے تین بچے، ان کو بہت جلدی نظر بد لگتی ہے، خوبصورتی اور خوبصیرتی کی وجہ سے. یعنی تینوں بچے خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، اسی لیے ان تینوں بچوں کو جلدی جلدی نظر لگتی ہے. کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کراؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، کراؤ ان کے لیے جھاڑ پھونک. اس لیے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر بد تقدیر پر سبقت کر جاتی. دیکھو، تقدیر سے کوئی چیز دنیا میں سبقت نہیں کر سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تشدید پر ہے، یعنی کہ نظر بد لگنا اتنا سخت اثر رکھتا ہے کہ وہ انسان کی تقدیر سے بھی اگر بڑھتا ہوتا ہے تو بڑھ جاتا ہے. یعنی یہ بڑی خطرناک چیز ہے نظر بد کا لگنا. جس طریقے سے نظر بد کا گندا اثر خطرناک ہے، پاکیزہ نظر بھی انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوا کرتا ہے. جی.
وعن شفاء بنت عبد الله رضی اللہ عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصۃ فقال الا تعلمین هذه رقية النملۃ كما علمتها الكتابۃ رواه ابو داؤد رحمه اللہ.
شفاء بنت عبد اللہ، ان کا نام لیلا تھا، لیلا بنت عبداللہ ابن عبد شمس ابن خالد القریشیہ الادویہ، لیکن شفا کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، یہ ان کا لقب بن گیا تھا. مکہ مدینہ کی سمجھدار، عقل مند، فاضلہ عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قیلولہ کرنے کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے. انہوں نے اپنے گھر پر لنگی اور بستر کا انتظام رکھا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزیں پیش کر سکے. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یعنی میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تھی، اور اسی وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو دراصل یہ جو حضرت شفا ہے، ان کے پاس ایک رقیہ تھا، اور ان کا رقیہ مکہ مدینہ میں بڑا مشہور تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کو کیا فرمایا کہ تو یہ نملہ والا رقیہ حفصہ کو کیوں نہیں سکھاتی، جیسا کہ تو نے حفصہ کو لکھنا سکھا دیا ہے. یعنی جس طریقے سے تو نے میری بیوی حفصہ کو لکھنا سکھا دیا، کتابت سکھا دی، اس طرح اگر تو میری بیوی حفصہ کو نملہ والا رقیہ بھی سکھلا دیتی کتنا اچھا ہوتا. یہ حضور نے ان کو فرمایا. نملہ، جیسا کہ کل رات بھی گزرا تھا، ہنسلی کے اوپر، یہ پنسلیوں والے علاقے میں، چیس میں ایک فنسی نکلتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ایسی تکلیف دیتی ہے کہ جیسے کہ جسم پر چیونٹیاں چل رہی ہو اور وہ ڈنک مار رہی ہو، ایسی یہ خطرناک جو ہے بیماری ہے. تو یہ جو حضرت شفا ہے ان کو ایک رقیہ آتا تھا کہ وہ پڑھ کر کے پھونک مارتی تھی تو جس کو بھی نملہ کی بیماری ہوتی اس میں شفا ہو جاتی تھی. اب مکی زندگی میں یعنی ہجرت سے پہلے تو ان کا یہ کام کاج بہت چلتا تھا، نملہ کے مریض آوے اور یہ ان کو دم کر دیوے شفا ہو جاوے. جب ہجرت کا معاملہ ہو گیا تب حضرت شفا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ حضور مکہ میں جو میں وہ نملہ والا رکیہ پڑھتی تھی وہ تو میرا ایمان نہیں تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اب تو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، میں مسلمان ہو گئی، تو آپ کہوے تو وہ نملہ والا رکیہ میں آپ کو ذرا سنا دوں، اگر وہ صحیح ہے تو میں علاج جاری رکھوں گی، اور اگر وہ میرا رکیہ میں کوئی غلط اور شرکیہ کفریہ بات ہے تو پھر میں علاج بند کر دوں گی. تو یہ حضرت شفا نے اپنا رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو حضور نے ان کا رقیہ سن کے فرمایا اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، اس میں کوئی کفریہ شرکیہ گندی چیز نہیں ہے، تم تمہارا علاج والا سلسلہ جاری رکھو. یہ حضور نے ان کو حکم دیا. اور ساتھ میں حضرت حفصہ کو سکھانے کے لیے بھی کہا، معلوم ہوا کوئی اچھی چیز علم و فضل کی کسی کے پاس ہوئے تو اپنے گھر والوں کو سکھانے کی درخواست کرنا بھی ثابت ہے. جیسے کہ کوئی دوسری عورت عالمہ فاضلہ ہے تو کہ بھائی تو آیا کرنی میری بیوی کو یہ سکھا جانی، اس کی نماز صحیح کرا جا، اس کا قرآن صحیح کرا دے، اس کی دعائیں صحیح کرا دے، اس طرح درخواست کرنی چاہیے. آج کل الٹا ہو رہا ہے، کھانا کسی کو اچھا آتا ہے تو کہ اس کی ریسیپی لکھ دو اور یہ کھانا سکھا دو ہمارے گھر والوں کو. اس کے بجائے حضور نے وہ رقیہ حضرت حفصہ کو سیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے تشبیہ میں کیا فرمایا کہ جیسا کہ تم نے ان کو کتابت سکھلا دی، تو کتابت سکھلانے کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا نہیں چاہیے، لکھنا عورتوں کو سکھانا نہیں چاہیے. پھر حضور نے یہ تشبیہ کیسے دی؟ وہ یا دو حدیثوں میں تعارض ہو گیا، ایک روایت میں ہو گیا کہ ان عورتوں کو لکھنا مت سکھاؤ ورنہ یہ آفیسر بن جائے گی اور بیوی نہیں رہے گی، اور دوسری اس حدیث میں تو حضور نے باقاعدہ تشبیہ دی کہ تو نے میری افسہ کو جیسے لکھنا سکھایا اس طریقے سے منتر سکھا دے. پہلا جواب، عورتوں کو کتابت سکھانے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، اسی لیے حضور نے حضرت حفصہ کو جو کتابت سکھلوائی اس کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا. نمبر دو، حضور نے عورتوں کو کتابت سیکھنے سے منع کیا فتنے کے اندیشے سے کہ یہ اگر ڈگریاں والی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، جو آج ہو رہا ہے وہ ہوگا، اسی لیے فتنے سے روکنے کے لیے حضور نے ان کو لکھنا سکھانے سے منع کیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ ام المؤمنین حضرت حفصہ وہ تھوڑی لکھنا پڑھنا سیکھنے کے بعد فتنے میں پڑے گی، وہ تو جو ہے اپنے آپ کو تقویٰ اور عفت کے ساتھ شرعی حدود میں رکھے گی، اسی لیے وہ اگر کتابت سیکھ لے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے. گویا حاصل کیا ہوا کہ یہ اجازت کتابت کی حضرت حفصہ کے لیے خصوصی اجازت تھی، باقی دوسری عورتوں کے لیے تو منع ہے. نمبر تین، امہات المؤمنین کے لیے اجازت تھی کہ امہات المؤمنین کتابت سیکھ سکتی ہے، دوسری عورتیں کتابت سیکھ نہیں سکتی. امہات المؤمنین کے لیے اجازت اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خصوصی مقام عطا فرمایا ہے، خاص عفت، پاک دامنی، حیا، شرم، تقویٰ کا مقام عطا فرمایا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر وہ دوسری عورتوں کی طرح آوارہ اور آزاد تھوڑی ہو جائے گی، اسی لیے امہات المؤمنین کے لیے یہ اجازت رکھی گئی. بہرحال اگر عورتوں کو اتنی تعلیم دی جائے کہ ان کے اخلاق بگڑ جائے، یعنی دنیاوی تعلیم، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، گریجویشن کی تعلیم، ڈگری ڈاگری کی تعلیم اتنی دی جاوے کہ جس سے ان کے اخلاق خراب ہو جاوے، عفت ان کی برباد ہو جاتی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر کے ایمان برباد ہو جاتا ہو، تو پھر تو یہ سب چیزیں بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. باقی یہ کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ضرورت کے بقدر شرعی طریقے سے کچھ ضروری لکھنا پڑھنا سکھا دینا چاہیے ان کو بھی. جی، بعض حضرات نے ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے. کیا مطلب بیان کیا؟ کہ تو ان کو ایسی چیز سکھلا جو اس کو فائدہ دیتی ہو، ایسی چیز مت سکھلا جو اس کو نقصان دیتی ہو. دیکھو دو چیز سامنے تھی، کتابت تو سکھا دی تھی، اور اب سکھانا تھا نملہ کا رقیہ. وہ کتابت سکھائی، اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، کون سا؟ اسا ربہ ان، ہاں نہیں وہ اس سے پہلے ہے نا، وہ ہاں الہ باد ازواج ہی حدیثہ ہی واظہرہ اللہ علیہ وارد انبا فلما قالت من انبا کا حاضر قال نبانی ال. تو یہ واقعہ جو ہوا اس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے، یہ جو شہد والا واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر. تو حضور کے فرمان کا منشا کیا تھا؟ کہ تو نے حفصہ کو ایسی چیز سکھائی جو اس کو نقصان دے وے، یعنی شوہر کی ناراضگی کا باعث بنے، کہ پھر اس نے وہ شہد والا واقعہ کھڑا ہوا، اشکال اعتراض والا معاملہ آیا ہوا، اور میرے دل کو ناراضگی ہوئی. کہ ایسی چیز تو نے کیا سکھائی میری حفصہ کو؟ اگر سکھانا تھا تو نملہ والا رقیہ سکھا دیتی، فائدے والی چیز سکھا دیتی، نقصان والی چیز کیوں سکھلائی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے تھے. جیسے کہ کوئی آپ کی بیوی کو ایسی چیز سکھلا دے وے کہ جس کے اندر گھر کے مصارف بڑھ جاوے، تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی تو نے اس کو تیل میں تلنے والی آئٹم سکھائی، پانی میں ابال کے والی آئٹم نہیں سکھانا آتا تھا تجھے؟ وہ ہوتا تو سستے میں ہمارا گھر چلتا، پانی میں بوائل والی آئٹم ہوتی تو، یہ تیل والی آئٹم سکھائی تو اتنی مہنگواری میں اور مہنگا ہو جائے گا. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له أحدا فقالوا نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغلد عليه وقال على ما يقتل أحدكم أقام ألا برقت اغتسل له
برقت
ألا برقت اغتسل له فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدمه ثم صب عليه فراح مع الناس ليس له بأس. رواه في جمع السنة ورواه مالك وفي روايته قال إن العين حق توضأ له
فتوزأ له. یہ حضرت ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف، یہ حضرت سہل ابن حنیف تو صحابی ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں ابو امامہ. کہتے ہیں کہ عامر ابن ربیعہ نام کے ایک شخص نے سہل ابن حنیف کو دیکھا. دیکھنے والے ہیں عامر، اور جس کو دیکھا وہ ہے سہل. تو عامر نے دیکھا سہل کو. کس حال میں دیکھا؟ جبکہ سہل بن حنیف کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے، یعنی زائد کپڑے اتار کر کے ستر مخصوص حصہ ڈھکا ہوا ہے ناپ سے گھٹنے تک، باقی پورا بدن کھول کر کے وہ نہ رہے غسل کر رہے ہیں. اس حال میں دیکھا عامر ابن ربیعہ نے، تو ان کا بدن اتنا خوبصورت کہ عامر کیا کہنے لگے، اللہ کی قسم آج جو میں نے خوبصورت بدن دیکھا ایسا بدن کبھی میں نے نہیں دیکھا. یعنی سہل بن حنیف کا جو خوبصورت چمکیلا بدن دیکھا ایسا بدن آج تک میں نے کسی کا دیکھا نہیں. ولا جلد مخبعتن، جلد مخبع کیا معنی؟ پردہ نشین خوبصورت عورت کی کھال. جو عورت پردہ نشین ہو، خوبصورت ہو، نکاح نہ کیا ہو، ایسی عورت کی جو کھال ہوتی ہے وہ بڑی چکنی نرم و نازک اور گداز ہوا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں جلد مخبعتن. تو کہا کہ ایک کنواری خوبصورت پردہ نشین عورت کی چمڑی بھی ایسی نہیں ہوا کرتی. ایک پردہ نشین کنواری خوبصورت عورت کی چمڑی بھی ایسی نہیں ہوتی جیسی ہے سہل بن حنیف کی چمڑی. دیکھو یہ تین قید اس واسطے کہ یہ تینوں قید حسن کو کم کرنے والی ہے. اگر پردہ نشین عورت نہ ہوئے تو پھر جو ہے اس کے اوپر ہر طرح کا گرد و غبار لگتا ہے، ہر طرح کا، لوگوں کی گندی نظروں کا بھی، راستے کا بھی گرد و غبار، تو اس سے بھی حسن کم ہوتا ہے. نمبر دو، شادی شدہ نہ ہو، چونکہ شادی ہونے کے بعد بھی حسن میں کمی آنا شروع ہوتی ہے. اور نمبر تین، وہ عورت خود اپنے طور پر خوبصورت ہو. تو یہ تینوں صفت والی عورت کی بھی چمڑی اتنی خوبصورت نہیں جتنی سہل بن حنیف کی ہے. یہ جملہ عامر بن ربیعہ نے کہا، حضرت سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھ کر کے بس یہ جملہ کہا اور نظر لگ گئی حضرت سہل بن حنیف کو، چونکہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑا، نظر لگ گئی. کیسی زوردار نظر لگی، فلبیت سہل بے ہوش ہو کر کے گر گئے، یا مجھول کا ترجمہ کرو تو گرا دیے گئے. یعنی ایسی زوردار عامر کی نظر لگی کہ سہل بن حنیف تو بیچارے گرا دیے گئے، بے اختیار زمین پر گرا دیے گئے. اب لوگ اٹھا کے لے کے آئے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیشنٹ کو لے کر کے آئے اسٹریچر پر. فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، حضرت سہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. فَقِيلَ لَهُ، سہل کو کہا گیا، اے اللہ کے رسول، هَلْ لَكَ فِي سَهْلَ بْنِ حُنَيْفٍ، کیا سہل بن حنیف کے علاج کا کوئی طریقہ ہے؟ یعنی آپ ان کا کوئی علاج تجویز فرمائیں گے؟ آپ کو ان کا علاج کریں گے؟ یہ تو بیچارہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا دیا گیا، کوئی تدبیر بتلاؤ، کوئی علاج بتلاؤ، کوئی دوا بتلاؤ. واللہ ما یرفع راسہ، خدا کی قسم یہ تو سر بھی نہیں اٹھا رہے، بے ہوش ہو کے پڑے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کسی نے نظر لگائی ہو ایسا خیال کرتے ہو؟ یعنی تم کو کوئی اندازہ ہے کہ کسی کی نظر لگی ہوگی اس کو, کسی نے کوئی بات کہی ہو کوئی کام کی وجہ سے, تو تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ کسی کا کسی پر تمہیں تہمت ہے؟ کوئی اندازہ ہے تمہیں کہ کس کی نظر لگی ہوگی؟ هل تتهمون له احدا, کس نے نظر لگائی ہو ایسا کوئی خیال ہے تم کو؟ فقالوا, صحابہ نے کہا ہم تو عامر ابن ربیعہ کو ان کا مورد الزام مانتے ہیں کہ انہوں نے آج ان کی چمڑی کی بہت تعریف کر ڈالی تھی, تو لگتا ایسا ہے کہ ان کی نظر لگی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور سخت ڈانٹا. فتغلظ علیہ, حضور نے ان کو بہت ڈانٹا, سخت ڈانٹا, اور ڈانٹنے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا علام یقتل احدکم اخاہ, کیوں اپنے بھائی کو مار ڈالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں اپنے بھائی کو مار ڈالنے کے چکر میں پڑے ہو؟ نظر لگا کے مسلمان بھائی کو کیا مار ڈالنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ بہت ڈانٹا حضور نے ان کو, عامر ابن ربیعہ کو. اب دفع دخل مقدر کہ تم کو ان کی چمڑی بہت اچھی دکھی تھی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ الا برکت, ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ یعنی جب اس کی چمڑی تم نے دیکھی کہ بہت خوبصورت, بہت نرم و نازک, بہت چکنی, تو تم کو دعا کرنی چاہیے اللہ ان کے حسن و جمال میں برکت عطا فرما اور جو ہے نظر بد اور آفت سے ان کی حفاظت فرما, دعا کرنی چاہیے تھی. کیوں تم نے دعا نہیں کی؟ تمہاری نظر لگی اس کو, اب علاج. اغتسل لہو, چل غسل کرو عامر, غسل کرو. لہو, اور غسل کرنا ہے سہل کے لیے, غسل کرنا ہے, یہ ہو گیا نظر کا علاج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئین یعنی نظر لگانے والے کو کہا کہ تم غسل کرو. فغسل لہو عامر, عامر ابن ربیعہ نے سہل بن حنیف کے لیے غسل کیا, چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ دھوئے, دونوں کوہنیاں, دونوں گھٹنے اور دونوں قدم کے اطراف, اور ازار اور ناف کے نیچے والا حصہ بھی دھویا. ناف کے نیچے والا حصہ بھی پورا دھو ڈالا. فی قدحن, اور سارا پانی جو ہے جمع کر لیا ایک برتن میں, ایک بڑے تشتے میں پانی سارا اپنا مستعمل جمع کر لیا. تو عامر ابن ربیعہ نے بدن کو دھویا اور دھو کر کے اس کا سارا پانی ایک برتن میں جمع کر لیا. ثم صب علیہ, پھر سہل بن حنیف پر وہ مستعمل پانی ڈال دیا گیا. یہ علاج ہے نظر کا. فراح مع الناس لیس له باس, تو فٹافٹ چل نکلے کون؟ سہل بن حنیف, یعنی ساری بے ہوشی ختم, بیماری دور, اور کھڑے ہو گئے اور پھٹ پھٹ چلنے لگے لوگوں کے ساتھ, ایسا چلے کہ جیسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی, ایسا چلے کہ جیسے کہ کوئی, دیکھو یہ نظر ہے ایسی چیز, اترے تھی ہے تو مریض اچھا ہو جائے گا فوراً, اچھی طرح چلتا پھرتا, کھاتا پیتا, دوڑتا بھاگتا ہو جائے گا. تو یہاں ایسا ہی ہوا کہ حضور نے علاج کیا تو سہل بن حنیف ایسے اچھے ہو گئے, ایسے اچھے ہو گئے کہ فٹافٹ لوگوں کے ساتھ چلنے لگے اور کوئی رکاوٹ چلنے میں محسوس نہیں ہوئی, ایسا وہ چلنے لگے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, نظر بد یا سحر کا اثر اگر کچھ وقت تک بدن پہ رہ جاتا ہے تو وہ کوئی بیماری اس کی وجہ سے وجود میں آ جاتی ہے. یہ تو کیا ہوا کہ ادھر نظر لگی اور ادھر حضور کے پاس لے آئے ایمرجنسی وارڈ میں, تو فوری علاج ہو گیا اور ان کی نظر دور ہو گئی اور مکمل شفا ہو گئی. لیکن بعض مرتبہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی نظر لگی ہے, جادو ہے, اور اس کا اثر اس کے بدن پر جم گیا, ٹک گیا, تو ہو سکتا ہے کوئی مرض پیدا ہو جاوے اس کے سبب سے. تو پھر جادو نظر کا علاج کرانے کے بعد اس بیماری کا علاج بھی الگ سے کرانا پڑتا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی کو آپ تماچا مارو اور تماچا مار کے دو چار دانت بیچارے کے توڑ ڈالے, اب پھر ہو کے بھائی معاف کرنا, میں نے آپ کو شفقت سے مارنا چاہا لیکن فوقظہ موسیٰ ہو گیا, میں کیا کروں, آپ معذرت کر دے, لیکن اس سے وہ دانت جو ٹوٹ گئے وہ آ جائیں گے, وہ تو اپنی جگہ ٹوٹے وہ ٹوٹے, وہ تو اب دوبارہ اس کو تو جو کر کے کروانا ہو لگوانا ہو ساری کاروائی کرنی پڑے گی. اس طرح سحر اور نظر میں بھی ہے, فوری علاج ہو گیا ٹھیک ہے, ورنہ بعض مرتبہ علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ نظر سحر جم جاتا ہے اور اس کا اثر بد کسی مرض کی شکل میں بدن پر ظاہر ہوتا ہے, پھر اس کا باقاعدہ طبی حکیمی یونانی علاج کروانا پڑتا ہے. تو یہاں فوری ان کو شفا ہو گئی اور یہ تو چلے ایسا چلے کہ جیسے بدن پر کوئی تکلیف ہی نہ ہوئے. اور امام مالک نے جہاں یہ روایت نقل کی وہاں ایک لفظ یہ بھی بڑھایا ہے, ان العین حق توضع لہ, نظر بد لگنا سچی بات ہے اور ایسی بیماری میں اعضائے بدن دھو کر کے دے دیوے. دیکھو باقاعدہ وضو شرعی, غسل شرعی, غسل وضو عرفی مراد نہیں ہے. کیا مانا کہ بھئی بدن کے اعضا دھو دا کر دے دو اور اس میں کامل وضو کر لو تو اور اچھا, کامل غسل کر لو تو اور اچھا, باقی یہ کہ بدن پر سے پانی بہا کر کے دے دو تو اس سے بھی یہ علاج کامیاب ہو جائے گا اور شفا ہو جائے گی. چلو.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت چاہتے تھے الجان سے. دیکھو جنات کا فرد اول وہ ہے جان, جنات کا فرد اول وہ ہے جان, جیسے انسانوں کے فرد اول آدم علیہ السلام اس طرح جناتوں کے فرد اول جان. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جن کی جمع ہے جان, تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے حفاظت چاہتے تھے یعنی بڑے شیطان سے, اور جناتوں سے اللہ سے حفاظت چاہتے تھے کہ اللہ تو میری حفاظت فرما, اے اللہ میری حفاظت فرما. وعین الانسانی, اور انسان کی نظر بد سے بھی حضور حفاظت اللہ سے چاہتے تھے, یہاں تک کہ معوذتیں نازل ہوئی. اصل میں معوذات یعنی جس حفاظت پناہ دینے والی صورتیں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو لے لیا اور بقیہ صورتوں کو چھوڑ دیا. یعنی پہلے دوسرے کچھ کلمات کے ذریعے سے حضور حفاظت چاہتے تھے اللہ سے او مختلف کلمات سے, لیکن جب معوذتیں نازل ہو گئی تو پھر ساری چیزیں سائٹ پہ رکھ دی اور حضور معوذتیں کے ذریعے سے نظر بد سحر آسے وغیرہ سے اللہ کی حفاظت چاہا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ معوذتیں کو بڑی تاثیر ہے سحر نظر بد وغیرہ کو دور کرنے کے واسطے. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا فيكم.
یہ جو نزلت کا صیغہ واحد آیا نا, تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ معوضتین دونوں مل کر ایک صورت کے درجے میں ہیں، اسی لیے واحد کا صیغہ آیا، یا یہ کہ ہر ایک کو الگ الگ مستقلن ایک ایک شمار کر کے واحد کا صیغہ آیا. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. رواه مدرد رحمه الله.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول فرماتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے اندر مغربون دکھائی دیتے ہیں؟ مغربون تمہارے اندر دکھائی دیتے ہیں کیا؟ اس سوال اور استفہام کو بعضوں نے تنبیہ پر معمول کیا ہے، جیسے کہیں نہ بھائی تم طلبہ کے اندر بھی کوئی چور دکھتے ہیں کیا؟ یہ تنبیہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ چوکننا کرنے کے لیے ہے کہ بھائی تمہارے اندر مغربون گھس کے تم کو تکلیف نہ دے، بھائی ذرا چوکننا رہیو، چوکس رہیو. چوکننا کرنے کے لیے استفہام ہے یہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ مغر، تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ حضور یہ مغربون کیا چیز ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جن کے اندر جنات شریک ہوتے، جنات شریک اور پارٹنر بنتے، وہ ہے مغربون. اب جنات کی شرکت کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، وشارکہم فی الاموال والاولاد. اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان ابلیس، تو ان انسانوں کو مال اور اولاد کے اندر تو ان کو اپنا شریک بنا لے، یعنی انسان اپنی بیوی سے جماع کرے، اور جماع سے پہلے کی جو دعائیں حدیث میں آئی اس کا اہتمام نہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جنات انسان کے ساتھ جماع میں شامل ہوتا ہے، انسان کے عضو تناسل کے اوپر وہ لپٹ جاتا ہے اور وہ بیوی کی فرج میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی تو اس کے اوپر جناتی اور شیطانی اثرات آئیں گے. اگر دعا پڑھے تو شیطان جمع میں شامل نہیں ہو سکتا. آج جو عام ہے کہ بھائی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی علت یہ بھی ہے کہ والدین نے جمع کرتے وقت کے اوپر معاوضات کا اہتمام نہیں کیا. شیطان اور جنات کی شرارت سے بچنے کے لیے دعا نہیں پڑی تو وہ شریر جن جمع میں شامل ہوئے اور ان کے اثرات بچوں کے اندر آئے استقرار حمل کے واسطے سے. یہ ہے المغربون. تو مغربون کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کہ جو انسان جمع کی دعا نہ پڑے تو جنات اس کے ساتھ جمع میں شامل ہو جاتا ہے، اور جسم سے جسم اور سطر سے سطر ملا لیتا ہے، وہ ہے المغربون. معلوم ہوا کہ بھائی دعاؤں کا اہتمام کرو ورنہ جنات شیاطین اس کے اندر بھی داخل اور شامل ہو جائیں گے. نمبر دو، مراد ہے جناتوں کا شیطانوں کا زینا کی ترغیب دینا. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. یہ شیاطین خبیث جن انسانوں کو زینا کی ترغیب دیتے، آمادہ کرتے، وہ مراد ہے. نمبر تین، انسان جنات آپس میں زینا کا تعلق قائم ہوئے، یعنی انسانوں میں سے مرد، جناتوں میں سے عورت، جناتوں میں سے مرد، انسانوں میں سے عورت، بغیر نکاح کے آپس میں زنا کا تعلق قائم ہوئے، وہ ہے مغربون. اور ایسا ہوتا ہے، جنات مرد بہت سی عورتوں پر عاشق ہوتے ہیں، بلکہ جناتوں میں ایک خاص قسم ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ جو عورتیں دیر تک شادی نہ کرے، یا یہ کہ جن کا شوہر طویل طویل عرصے تک غائب رہتا ہو، یعنی کہ جو عورتیں بیوہ متعلقائیں ہو چکی ہو اور اکیلی ہو، اس قسم کی عورتوں پر ان کی نظر رہتی ہے، یہ خاص نوع ہے جنات کی، اور وہ پھر ان کے بدن پر لگ لپٹ کر کے زینا کرتے رہتے ہیں وہ باقاعدہ، یہ ایک مستقل قسم ہے، وہ ہے المغرب. یہی حال الٹا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرد انسانوں کا جنیاں عورتوں سے تعلق ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ نکاح کیے بغیر زینا میں مشغول رہتے ہیں، جنیا اپنی خواہش مرد انسانوں سے پوری کرواتی ہے، یہ بھی ایک سلسلہ رہتا ہے. جیسے کہ بلقیس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کی ماں جنیا تھی اور باپ انسان میں سے تھا، ملکہ سبا بلقیس، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ باپ اس کا بنو نوئے انسان میں سے، ماں اس کی جنیا تھی، دونوں کے خلط سے یہ پیدا ہوئی تھی، اسی لیے تو اس کے پیر کے اندر وہ عیب والی بات تھی، تبھی تو وہ اس کا امتحان لینے کا معاملہ آیا. فکشفت عن ساقیہا، تو وہ جو اس نسل میں سے تھی، تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ مغربون کہے جاتے ہیں. نمبر چار، چوتھا مطلب یہ ہے کہ جناتوں کے دوست انسانوں میں سے کاہن، نجومی، باپو لوگ، یہ وہ مغربون کہے جاتے ہیں کہ جو جناتوں سے دوستیاں رکھتے ہیں اور ان سے تعلقات رکھتے ہیں اور شر اور برائی میں ایک دوسرے کے معین ہوتے ہیں، شر اور برائی میں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہوتے ہیں. باقی نیکی بلائی کے کام میں مدد کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شر کے کام میں، کسی پر جادو کرنا ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا ہو، کسی کی کوئی چیز چوری کر لینا ہو، تو اس میں وہ پیش پیش رہتے ہیں، یہ سب جو ہے المقربون کہلاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے اندر مغربون دکھائی دیتے؟ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ مغربون کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں جنات شریک اور پارٹنر بنتے ہیں. یہ چار مطلب ذہن کے اندر رکھنا بھائی مغربون کے. اور ایک حدیث حضرت ابن عباس کی، وہ پہلے گزر چکی، چلو پہلے سنایا تھا غالباً کتاب الفتن میں، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر ایک جنیا لڑکی عاشق تھی، دیوانی تھی حضرت کی، حضرت بہت خوبصورت تھے ہمارے حضرت. ہم نے تو آخری زندگی میں پڑھا بھی اور آخری زندگی میں تعلق ہوا، تب اتنی خوبصورتی تھی تو جوانی کا عالم کیسا ہوگا. حضرت کی اہلیہ بہت پہلے، اماں کا انتقال بہت پہلے، خالہ انتقال ہو چکا تھا، تو اکیلے رہتے تھے کانپور میں تدریس مزاح علوم پھر دارالعلوم میں. تو وہ جنیاں باقاعدہ حضرت کے کمرے پر آ جاتی تھی، اور پھر وہ حصار کے عمل کی وجہ سے قریب نہیں آ سکے، تو وہاں گنگو میں حضرت کی والدہ کے پاس جاتی تھی اور جا کر کے کہتی تھی باقاعدہ، مفتی جی سے کون ہے مجھ سے شادی کر لے، مفتی جی سے کون ہے مجھ سے تعلق قائم کرے. باقاعدہ حضرت کی والدہ کے پاس جاتی تھی. وہ پرانے انداز کا مکان حضرت فرمایا کرتے تھے کہ والدہ گھر میں باہر کام کے لیے نکلی ہوتی تو گھر کی چھت پر پترے پر آ کر کے وہ بیٹھ جاتی جوان لڑکی کی شکل میں، اور آ کر مجھے اصرار کرتی کہ مفتی جی سے کہو، مفتی جی سے کہو. اس طریقے ہوتا ہے تو ایسا. جی، یہ خود بلا واسطہ میں نے ہمارے حضرت سے کئی مرتبہ واقعہ سنا، کوئی واسطہ نہیں اس کے سننے میں، اور اس کو سننے والے کئی افراد اکابر علماء موجود ہیں. جی،
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعده حوض البدن والعروق اليها
باب. دعا کرو میں آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. چلو،
اذا صحت المعده سترت العروق بالصحه واذا فسدت المعده سترت العروق بالسقم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے حدیث سنو، کہ معدہ یہ بدن کا حوض ہے. معدہ کیا ہے؟ بدن کا حوض. حوض خراب تو آنے والا نالیوں کا پانی بھی خراب، हौज साफ सुथरा तो आने वाला पानी भी साफ सुथरा। तो मैदा साफ सुथरा रखो, उसको अचड़ पचड़ खा के खराब मत करो। ये हौज है पेट का, खाने पीने में जरा एहतियात रखो, यानी कि जो आया हो खाया, ठोकते रहे जो आया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पेट का हौज है। वल उरूकु इलैहा वारिदतुन, और रगे उसकी तरफ वारिद होने वाली है, यानी कि जिस्म के आजा से पेवस्त होकर मैदे की तरफ रगे आती है, जिस्म के आजा से पेवस्त होकर रगे मैदे की तरफ आती है। जब मैदा तंदुरुस्त होगा तो अंदर से जो रगे सादिर होगी वो सेहत के साथ होगी, और अगर मैदा खराब हो गया तो रगे बीमारी के साथ जारी और सादिर होगी। इसीलिए सबसे अहम चीज है मैदा, इंसान का खराब रहे और मैदा छोड़ दो तो मैदा अच्छा रहेगा। मैदे की कोई चीज मत खाओ, मैदे की बिस्किट नहीं, मैदे के पराठे नहीं, मैदे की रोटी नहीं, मैदे की चीजें छोड़ो, ये मैदे को नुकसान करने वाला है मैदा सबसे ज्यादा। ब्रेड पाव नान सब मैदे से बनने वाली चीजें छोड़ो। बल्कि वो किताब में तो मौलाना ने साबित किया है कि ये दज्जाली फितने का हिस्सा है मैदा, उसमें वो है ना दज्जाल कौन कहां किस तरह, उसमें पढ़ लेना, वो उसमें उन्होंने तहकीक पेश की है अपनी। तो अल मईदतु हौज़ुल बदनी, तो कहा कि ये बदन का हौज है। तो बहरहाल तालाब के किनारे का दरख्त जड़ से पानी खींचता है, जो दरख्त तालाब के किनारे होते हैं वो अपनी जड़ के जरिए तालाब में से पानी खींचते हैं। अगर तालाब का पानी शीरीन होगा तो दरख्तों में पानी शीरीन आएगा और दरख्त तो उसी तरह फैलेगा फूलेगा बढ़ेगा। और अगर पानी तालाब के अंदर कड़वा खारा नमकीन होगा तो दरख्त भी ऐसा ही पानी जज्ब करेगा और वो दरख्त ज्यादा फैल फूल सकता नहीं है। यही हाल मैदे से निकलने वाली रगों का है कि इन रगों के जरिए से पूरे बदन का ताल्लुक मैदे से है। अगर मैदा तंदुरुस्त है तो पूरे बदन में तंदुरुस्ती सप्लाई होगी, और मैदा खराब तो पूरे बदन के अंदर बीमारी सप्लाई होगी। इसीलिए गिजाओं के अंदर एहतियात बहुत जरूरी है। अक्सर फास्ट फूड ये सब बीमारियों के मंबा है, उन्हीं से बीमारियां निकलती है फास्ट फूड से। इसीलिए बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि तलबा को मैदे वाली बिस्किट खिलाने के बजाय शाम की मतबख की बासी रोटी अफजल है उनको खिलाना, ये बाकायदा बुजुर्गों की किताबों में लिखा हुआ है। बाज हजरात कहते हैं कि जिस्म के आमाल और मैदे का गहरा ताल्लुक है, जिस्म के आमाल और मैदे का गहरा ताल्लुक, अगर मैदे में हलाल गिजा जाएगी तो आजा से अच्छे आमाल सादिर होंगे, मैदे में हराम गिजा जाएगी आजा से बुरे आमाल सरजद होंगे। ये बात भी है, इसीलिए भाई मैदे का खूब ख्याल रखो। और बेहतरीन चीज सूना मक्खी, सना मक्खी वो रखने की डिबिया भर करके, ऐसा लगे कि मैदा चौकअप हो रहा है तो सना मक्खी इस्तेमाल कर लेने की, कितनी बड़ी फजीलत हुजूर ने बयान फरमाई। चलो
وعن علي رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته أقرب فنام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال لعن الله الأقرب ما تدعو مسليا ولا غيره ونبيا وغيره ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها من معبدتين رواه البيهقي في شعب الإيمان।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हू से मनकूल है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में नमाज पढ़ रहे, रात की नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हैं तहज्जुद। इतने में आपका हाथ जमीन पर रखा हुआ था کہ بچھو نے آپ کو ڈنک مار دیا، ایک بچھو نے آپ کو ڈنک مار دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے ذریعے اس کو قتل کر ڈالا، حضور نے جوتے کے ذریعے سے اس کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا اس کو. فلمن صرفا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرماوے، لعن اللہ الاقرب، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت فرماوے، نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا نے غیر نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ چیز مچھروں کے لیے کہنی چاہیے، نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑتے نے غیر نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تکرار والوں کو بھی نہیں چھوڑتے نے نوروں کو بھی نہیں چھوڑتے، مطالعے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور بھی مطالعوں کو بھی نہیں چھوڑتے یہ مچھر. تو کہا کہ اقرب پر اللہ لعنت فرماوے، نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا اور غیر نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا، نبی کو بھی نہیں چھوڑتا اور غیر نبی کو بھی نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو کاٹتا پھرتا یہ بچھو. بہرحال اب ڈنک مارا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، نمک اور پانی منگوایا. پہلے بھی گزرا ہے کہ نمک اور پانی ملا کر بچھو کے ڈنک کا علاج ہوتا ہے. اس کو ایک برتن میں کیا نمک پانی مکس کر کے، پھر اس کو اپنی انگلی مبارک پر ڈالنے لگے، بہانے لگے، جہاں پر بچھو نے ڈنک مارا تھا، یعنی وہ نمک والا پانی بچھو کے ڈنک والی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنے لگے اور اس پر ہاتھ پھرانے لگے اور معوذتین کے ذریعے پناہ مانگنے لگے، یعنی ساتھ میں معوذتین کی بھی تلاوت فرمائی. تو اس کو پڑھتے جاتے تھے، نمک اور پانی ملا ہوا جو تھا وہ اس ڈنگ کی جگہ کے اوپر حضور ڈال رہے تھے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈنگ کا علاج فرمایا. جی.
وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدر من ماء، وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها مغزبة فاخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تمسكه في جلجل من فضة فخذته له فخذت منه، قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ تو ذرا یہ پیالہ لے کر ام سلمہ کے پاس. گھر والے مردوں کو اس طرح بھیجتے ہیں، یہ پرانا طریقہ ہے کہ بھائی پیالہ لے کر کے جاؤ پانی کا بھرا ہوا ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس، ام سلمہ کے پاس. اچھا، مدینہ میں ایک عام ماحول کیا تھا، جب کسی انسان کو نظر بد لگ جاتی یا کوئی بیماری یا تکلیف ہوتی، شیون کا ترجمہ کوئی بیماری یا تکلیف ہوتی، تو کہا مدینہ میں اس زمانے میں عام ماحول یہ تھا، کسی کو نظر بد لگی یا بیماری لگی، تکلیف ہوئی، درد ہوا، زخم ہوا، تو حضرت ام سلمہ کے پاس پانی کا کٹورا بھیج دیتے تھے، جیسے بوتل بھیجتے ہیں کہ فلانے مولانا کے پاس پانی میں بوتل میں دم کروا کے لے آؤ. تو اس زمانے میں مدینہ میں ایک عام ماحول تھا، کسی کو نظر لگے، کسی کو کوئی تکلیف ہوئے، پیالے میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیتے تھے. حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکالتی، ان کے پاس حضور کے بال مبارک محفوظ تھے، اور انہوں نے چاندی کی نلکی میں رکھا ہوا تھا، فضہ کے معنی چاندی، جلجل کے معنی نلکی، مادڑیو گجراتی میں مادڑیو کہتے ہیں، چھوٹی پیٹی، چھوٹی ڈبیا نلکی، اس کے اندر وہ حضور کے بال مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھے ہوئے تھے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی چاندی کا استعمال اس طریقے سے، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی چاندی کو تو استعمال کرنا برتن وغیرہ میں ممنوع ہے، پھر یہاں چاندی کی نلکی میں، ڈبیا میں حضور کے بال مبارک کیسے رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے مقصد کے لیے بیبیاں رکھنا جائز ہے، چونکہ وہ ہیں استعمال بالجسد، اور یہاں جو اجازت ہے وہ استعمال بالجسد نہیں ہے، یہ تو حضور کے بال مبارک جو بدن سے الگ ہے وہ بطور تبرک بطور حفاظت حضرت ام سلمہ نے اس کے لیے ایک چاندی کی بیبیا بنوا کر کے رکھی تھی، تو کہا کوئی کسی کے پاس قرآن ہو اور وہ اس کے لیے چاندی کا ڈبا بنوا لے رہے، کوئی حرج نہیں، بنوا سکتا ہے، اس میں رکھے قرآن مجید کو تعظیم کے طور پر، توقیر کے طور پر، جیسے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر سونا لگایا جاتا ہے، یعنی اس کے غلاف میں سونے سے کڑھائی کاری ہوتی ہے، ریشم کا کام ہوتا ہے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ انسان کا اپنا استعمال نہیں ہوا، یہ بطور تبرک کے استعمال ہوا، اسی لیے اس کی گنجائش ہے۔ تو کہا کہ حضرت ام سلمہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے جو چاندی کی نلکی میں رکھے ہوئے تھے، فخص خزته له، حضرت ام سلمہ نے ان بالوں کو پانی کے اندر ہلا دیا، حضرت ام سلمہ نے ان بالوں کو پانی کے اندر ہلا دیا، یعنی کوئی بھی مدینہ میں پانی کا کٹورا لے کر جاتا وہ نلکی میں سے بال مبارک نکال دی، پانی میں ہلا دیا اور دے دیتی کہ لے جاؤ، شفا ہو جاتی تھی، وہ پانی پلا دیتے تھے حضور کے بال مبارک، پھر وہ بال لے کر کے دوبارہ ڈبی میں رکھ دیتی تھی، یہ حضرت ام سلمہ کا معمول تھا۔ اس سے تبرکات اکابر سے استفادہ ثابت ہو گیا کہ حضور کے بال مبارک کو اس طریقے سے بطور شفا، بطور دوا، بطور تبرک کے استعمال کیا جاوے۔ فشریب منہ، تو انہوں نے سو پی لیا اس میں سے، بعض حضرات نے نلکی ہی کو ہلانا بھی مراد لیا ہے، یعنی بال نکالتے نہیں تھے بلکہ وہ پوری ڈبیا ہی پانی میں ہلا دیتی تھی، اور وہ ڈبیا کے اندر حضور کے بال مبارک تھے، تو اس کی برکت سے شفا ہو جایا کرتی تھی، وہ یا بال نہیں نکالے ڈبیا ہی ہلا دی تو بھی شفا، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، زیادہ راجے پہلا معلوم ہو رہا ہے کہ بال مبارک نکال کر کے اس کو پانی میں حضرت ام سلمہ ہلا دیتی تھی اور اس سے شفا ہو جاتی تھی۔ قال، یہ عثمان کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا کہ میں دیکھوں وہ ڈبیا میں ہے کیسا، فطلعت فی الجلجلی، تو میں نے وہ نلکی میں ڈبیا میں جھانک کر کے دیکھا تو میں نے لال رنگ کے بال مبارک دیکھے، میں نے لال رنگ کے بال مبارک دیکھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لال، اور پیچھے آپ نے پڑھ لیا، احتمال یہ ہے کہ جن چند بالوں پر خضاب کیا تھا وہی یہ لال خضاب والے بال ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیاہی اور سفیدی کے درمیان میں جو لال رنگ ہوتا ہے بالوں میں قدرتی طور پر، وہ لال رنگ مراد ہو، یا یہ کہ حضور اپنے بال مبارک میں مزید صفائی کا اہتمام کرنے کے لیے مہندی والا پانی استعمال کرتے وہ رنگ باقی رہ گیا ہو، اس طرح کے لال بال مبارک کہا میں نے کہ اس ڈبیا کے اندر دیکھے، یہ ان کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اب اسی روایت کو باپو لوگ لے گئے کہاں، مور پیچھے ہلانے کے اوپر، وہ درگاہ پر مور پیچھے ہلا دیتے ہیں نا۔